الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ گزشتہ جمعہ تشریف لائے ہوں گے کہ میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. وہ چونکہ خلیفۃ الرسول ہیں اور باقی جتنے خلفاء ہوئے ہیں وہ امیر المومنین ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہونے کا شرف صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے, باقی ہر خلیفہ جانے والے خلیفہ کا جانشین ہے. خلیفہ کہتے ہی اس کو ہیں جو جانے والے کے بعد آتا ہے. خلافت اگرچہ ایک اصطلاح ہے اسلام کی, لیکن اس کی بہر لغوی معنی بھی معتبر ہیں. اس لحاظ سے ہر آنے والا جانے والے کا خلیفہ ہوتا ہے, تو چونکہ حضور تشریف لے گئے تو ان کے بعد حکومت کی باگڈور صدیق اکبر نے سنبھالی, اس لیے امت میں خلیفۃ الرسول ہونے کا اعزاز صرف آپ کو حاصل ہے. عمر فاروق اگر خلیفہ ہوئے ہیں تو وہ حضرت صدیق اکبر کے خلیفہ ہے, حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہے, اور حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہے, لیکن ان تمام کو امیر المومنین کہا گیا. خلیفۃ الرسول اگر کسی کو کہا گیا ہے یا خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں. وہ چونکہ پہلے خلیفہ ہیں اس لیے ان کی بعض خصوصیات, وہ اس امت کا سرمایہ ہی نہیں بلکہ ہمارے قانونی میراث کا حق رکھتی اور اس کی حیثیت رکھتی. اس لحاظ سے بعض باتیں میں نے ان کی خدمت ان کے حوالے سے عرض کی تھی, لیکن میں اس کو بہت ادھورا سمجھتا ہوں. اسی آج میں مزید کچھ باتیں ان کے حوالے سے, بلکہ کہنا چاہیے اسلامی تصورات کے حوالے سے اور اس کی بنیادوں کے بارے میں میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اور اسی حوالے سے میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب برسر خلافت آ کر جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس میں آپ نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان میں پہلی بات یہ ہے कि लोगों मैं तुम में से बेहतर नहीं। हालांकि इसमें कोई शुबा नहीं है कि हजरत अबू बकर इस उम्मत में अल्लाह के नबियों के बाद सबसे बेहतर है। आपकी फजीलत अहादीस से साबित है, यानी आपको अफजलुल खल्क के बाद अंबिया कहा गया, तमाम मखलूक में नबियों के बाद अफजल हैं सबसे। लेकिन आपने अपने तौर पे जो फरमाया है वो ये है कि लोगों मैं तुम में से अफजल नहीं, मैं क्या ऐसी कोई खास फजीलत नहीं रखता, ऐसी खास खसूसियत नहीं रखता कि मैं तुम्हारा अमीर बना दिया जाऊं, लेकिन चूंकि तुमने मुझे चुना है, तुम्हारा इंतखाब मुझे मजबूर करता है कि मैं जिम्मेदारी को संभालूं। मैं जिम्मेदारी को इसलिए नहीं संभाल रहा कि मुझे दावा यह है कि मेरा दिमाग तुम सबसे बेहतर है, मेरी सलाहियतें तुम सबसे बेहतर हैं, या मेरे अंदर और कोई सुरखाब का पर लगा है, ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब यह जो पहला तसव्वुर उन्होंने दिया है वो यह है कि उम्मत के वो लोग जो बरसरे इख्तदार आए और उम्मत के मामलात को संभालें, उन्हें कभी भी बरसरे खुद नहीं, यानी कभी इस पिंदार का शरीफ में कभी भी उनको मुब्तला नहीं होना चाहिए कि वो शायद सारी उम्मत का दिमाग है, सारी उम्मत के दिमागों का निचोड़ है। अगर वो ना हो तो शायद उम्मत डूब जाती, और वही आए हैं शायद इनकी निजात के लिए, निजात दहिंदा बनकर। जब किसी आदमी में इस तरह की चीजें पैदा हो जाती हैं तो फिर वो मशवरा लेने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। आपने देखा होगा घर का सरबराह अगर इस पिंदार में मुब्तला हो जाए कि जो अकल खुदा ने मुझे दे रखी है घर वालों में किसी को भी नहीं, वो गलतियों पर गलतियां करेगा लेकिन अपनी गलतियों को कभी तस्लीम नहीं करेगा। उसको तवज्जो दिलाई जाएगी, वो तवज्जो दिलाने वालों की कम अकली पर महमूल करेगा। लेकिन जो आदमी दयानदार जिया समझेगा कि मैं इनकी तरह का एक आदमी हूं, मैं भी एक राय रखता हूं, और ये जो मेरे साथ दूसरे दोस्त हैं, दूसरे अहबाब हैं, दूसरे लोग हैं, इनकी अपनी भी एक राय है, मैं सही भी सोच सकता हूं, गलत भी कह सकता हूं, और यही दोनों चीजें इनमें भी हैं। लेकिन जब हम मुशावरत से किसी काम को करेंगे तो चूंकि मशवरे पर अल्लाह का हाथ होता है तो हमें वो गलतियों से बचाएगा। तो फिर आप देखेंगे वो हमेशा शूरा पर, या आज के जमान में कह लीजिए अपनी पार्लियामेंट पर एतमाद करेगा, वो उनके मामले को आगे बढ़ाएगा और अपनी जात को कभी अहमियत नहीं देगा। और अगर वो अपनी जात को अहमियत देने लगे तो एक तो ये नुकसान होता जिसका मैंने जिक्र किया है, और दूसरा नुकसान यह होता है कि वह अपने आप को नागुजीर समझ लेता है। वो समझता है कि इस उम्मत की निजात का दारोमदार वो मेरी जात पर है, अगर मैं ना रहा तो ये उम्मत तबाह हो जाएगी। इसलिए हर सूरत में चाहे मैं कोई अच्छा काम करता हूं या गलत, सही करता हूं या सही नहीं करता, मुझे इनके कंधों पर चढ़ के बैठना चाहिए, वरना ये उम्मत डूब जाएगी, मैं इनका निजात दहिंदा दूं। इस्माइल मेठी मरहूम ने जगह लिखा है कि कोई लकड़ी पानी में तैर रही थी दरिया में, तो पत्थरों से आगे टकराया, उसने उसको दबा लिया, तो लड़की और लकड़ी ने मुश्किल होकर यह कहा कि मुझे वो बेअदब क्यों तूने छेड़ा, जो मैं डूबी तो बस डूबा ये बेड़ा, मेरी वजह से दरिया बह रहा, और कहा तूने अगर मुझे डबो दिया समझे ये दरिया नहीं बहेगा, यह बेड़ा नहीं तैरेगा। यानी जब किसी दिमाग में खराबी पैदा होने लगती है ना, तो मामूली लकड़ी भी हो तो उसके अंदर ये इश्तेहार और ये इस तरह का पिंदार पैदा हो जाता है। यह इंतहाई नुकसानदेह है, इसलिए सिद्दीक अकबर ने सबसे पहले इसकी जड़ काटी है कि देखो मैं तुम्हारी नागुजीर नहीं, अगर मैं नहीं हूंगा अल्लाह किसी और से काम ले लेगा, और मेरी राय तुम सबके राय के बराबर नहीं है, मैं जब भी काम करूंगा मशवरे से करूंगा, मैं अपनी राय को कभी इस तरह नहीं समझूंगा कि तुम गलत सोचते हो मैं ही सही सोचता हूं। तो पहली ये बुनियाद रखी इस्लामी अहकाम के आदाब की और इस्लामी हुकूमत के अदब की कि उसका सरबरा इस गलत फहमी में कभी मुब्तला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये फरमाई कि मैं तुम सबका नुमाइंदा अपनी जात का, आज के बाद मेरी जात कोई शय नहीं, मैं जिस तरह अपने बच्चों के बारे में सोचता था ना, اب میں تمہارے بارے میں سوچوں گا. کیونکہ خلیفہ وقت باپ ہوتا ہے اس امت کا. اسلامی تصور یہ ہے کہ اصل اس کی جو رعایا ہے نا وہ اس کی اولاد ہے. وہ ان کے بارے میں بالکل اس طرح سوچتا جیسے اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا, بلکہ بعض دفعہ رعایا کے اجتماعی مفادات پر اپنے بچوں کے مفادات کو قربان کر دیتا. اور صدیق اکبر نے بھی اور عمر فاروق نے بھی بلکہ تمام خلفاء راشدین نے قدم قدم پر اس بات کو ثابت کیا کہ ہماری اولاد سے تم ہمیں زیادہ عزیز ہو. اس لیے کہ جب تم نے ہمیں اپنی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں نا, اب تمہاری ذمہ داریوں کے ہم نگران ہیں, ہم وارث ہیں, ہم ذمہ دار ہیں, اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو کل کو اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے. آپ اندازہ کریں گے یہ معمولی بات ہے. میرے خیال میں آج کے دور میں تو خیر اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی برائی ہو سکتی ہے, لیکن ویسے بھی عام نیک لوگوں کی یہاں بھی یہ کوئی برائی نہیں سمجھ جاتی کہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے وہ کوفے گئے کسی کام کے لیے. وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری غالباً گورنر تھے. انہوں نے ان سے فرمایا کہ اب جو تم آ ہی گئے ہو یہاں اور تمہیں واپس جانا ہے تو خالی ہاتھ کیوں جاؤ, تم یہاں کوئی کاروبار کر لو. یہاں کی منڈیوں میں فلاں فلاں چیزیں ہماری منڈیوں کی نسبت سستی ملتی ہیں, تم وہ خریدو اپنے ساتھ لے جاؤ اور وہاں جا کر بیچ دینا, اصل زر واپس کر دینا اور نفع خود رکھ لینا. انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں ایک حکمران کا بیٹا ضرور ہوں لیکن وہ تو آپ جانتے ہیں شاید اس ملک کا غریب ترین آدمی ہے, اس کے پاس کچھ نہیں. تو انہیں اولاد کو بھی کہاں امیر ہونے دیا, میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, بیت المال بھرا ہوا ہے سرمایے سے, مسلمانوں کا بیت المال امیر ہے, میں تمہیں قرض دے دیتا ہوں. تو تم قرض سے یہاں گھوڑے خریدو کو اور چیزیں خریدو, وہاں جا کر مہنگے داموں, وہاں چونکہ چیزیں مہنگی بکتی ہیں تو بیچ دینا, اصل زر بیت المال میں جمع کرا دینا اور نفع خود رکھ لینا. اب دیکھیں اس میں ایسی کیا بات ہے کہ ہم تجارت کریے بینکوں سے یا اسٹیٹ بینک سے, یہ الگ بات ہے کہ سود کے ساتھ قرض لیتے ہیں, لیکن قرض تو لیتے ہیں نا. اسٹیٹ بینک بھی قرض دیتا ہے, اور اپنے ملک جو بینک اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے ان کو قرض دے. لیکن عمر یہ سوچتے تھے کہ اگر تو سب کو قرض ملتا ہوتا تو میرا بیٹا بھی لے لیتا, لیکن اب جب اس کو قرض مل رہا ہے نا تو وہ اس لیے مل رہا ہے کہ وہ عمر کا بیٹا. حالانکہ عمر فاروق نے اپنے دور میں بعض دوسرے لوگوں کو بھی قرض دیے. یہ میں آپ کو علم میں لانا چاہتا ہوں, شاید بڑے بڑے اہل علم میں یہ بات نہ ہو, یہ ان کے علم میں نہ ہو یہ بات, کہ ابو سفیان کی اہلیہ جو تاریخ میں بدنام بھی ہیں, اس لیے کہ حمزہ کا کلیجہ کھانا چبانے کی کوشش کی تھی انہوں نے, جن کا نام ہند ہے اور ہماری تاریخ ان کو ہمیشہ ہندا لکھتی ہے, ہندا نہیں ہے نام ہندی ہے ان کا. انہوں نے باقاعدہ عمر فاروق سے درخواست لے کے اجازت لی کہ آپ بیت المال کو حکم دیں کہ میں خود سے کاروبار کرنا چاہتی ہوں. اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کہ اس وقت حضرت ابو سفیان انتقال کر چکے تھے یا زندہ تھے, یہ میں اس کے بارے میں شور نہیں ہوں کہ واقعی اس میں صحیح بات کیا تھی, لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ شاید وہ انتقال کر چکے تھے. انہوں نے کہا اس کا ایک تو مطلب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورتوں کو تجارت کی اجازت دیتا ہے, وہ ان کے حق ملکی کو تسلیم کرتا ہے, لیکن وہ جو کام بھی کرنے کی اجازت دیتا ہے نا ساتھ پہلے ہی حکم دیتا ہے کہ اپنی نسوانیت کو نہ بھول جانا, اپنے آپ کو عورت سمجھنا, یعنی پردے میں رہ کر کام کرنا. شاید میرا آپ اشارہ سمجھے ہو, ہماری تعلیم نے یا یورپ نے جو حقوق دیے ہیں عورت کو, وہ عورت کو نہیں دیے مائی منڈوں کو دیے. ان کو پہلے عورت سے نکالا کہ تم عورت نہیں ہو, ان کی نسوانیت چھینی ان سے, ان کو عورت ہونے کے تقدس سے محروم کیا, ان کو دیواروں پر اور بڑے بڑے بینروں میں چڑھا کے اوپر یہ ثابت کیا کہ تم تو معمولی ایک اشتہار کا مال ہو, تمہاری قیمت ایسی ہے جیسے کہ معمولی اشتہار کی ہوتی ہے, اسی ہماری یہاں تمہارا تقدس نہیں ہے, کوئی احترام نہیں ہے, وہ بھول جاؤ تم. البتہ یہ ہے کہ ہم تمہیں حق ملکیت دیتے ہیں, تو تم اگر قرض لینا چاہو, تم کاروبار کرنا چاہو, نوکریاں کرنا چاہو, کرو. اسلام یہ سارے حقوق دیتا ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تم اپنا عورت ہونا کبھی نہیں بھولو گی اور تمہیں برابر عورت کا تقدس اور احترام ملتا رہے گا. اس لیے جہاں تمہارے عورت کا تقدس اور احترام کو مجروح ہونے کا اندیشہ ہوگا وہاں ہم تمہیں نہ نوکری کرنے دیں گے نہ کاروبار کرنے دیں گے. تم ٹیچر بن سکتی ہو لیکن خواتین یونیورسٹیوں میں, بچیوں کے اداروں, چھوٹے بچوں کے اداروں, لیکن ہم تمہیں یونیورسٹی یا کالج کے لیول پر لڑکوں کو پڑھانے کی اجازت نہیں دے سکتے. یعنی دیکھو ان کو ملازمت کی اجازت لیکن ان کے دائروں میں. انہیں مسلمانوں کے اس بات کا حکم دیا ہے اور یہ ظاہر بالواسطہ احکام ہے کہ تم ان کو ملازمت ہے دو اگر ضرورت پڑے اس کی. اولاً تو عورت کو ضرورت نہیں ہے ملازمت کی, اس کا بیٹا, اس کا باپ, اس کا شوہر, وہ اس کی ضروریات کا کفیل ہے. گھر میں اگر ایک دیا سلائی بھی نہیں ہے نا تو وہ گھر میں آرام سے بیٹھے گی, اس کا شوہر آئے گا دیا سلائی آئے گا تو چولہا جلے گا, وہ پابند نہیں ہے کہ جا کے لائے. گھر کی ایک ایک چیز کا فراہم کرنا وہ باپ بیٹا اور شوہر کی ذمہ داری ہے. جیسے جیسے بدلتی رہتی ہیں, اگر اپنے باپ کے گھر میں یا بیٹے کے گھر میں یا شوہر کے گھر میں, لیکن اگر کبھی ضروریات مجبور کر دیں اسے ملازمت کے لیے تو ملازمت ملے گی, لیکن ان حوالوں سے کہ وہ عورتوں میں کام کریں, بچوں میں کام کریں, لڑکیوں میں کام کریں, ان کے اس کا احترام کہیں مجرور نہ ہونے پائے, اس کے تقدس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. تو اس لحاظ سے حضرت ہند نے, اب ان کو رضی اللہ تعالی عنہا کہوں گا, اس لیے کہ اگر جو نے ایک بڑا جرم کیا لیکن کفر کی حالت میں, کفر کی حالت کے جرائم آپ جانتے ہیں اسلام آنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نے حضور سے عرض کیا تھا کہ میں نے اپنی کتنی بیٹیاں زندہ درگور کی, میرا کیا بنے گا. آپ اس کی تین دفعہ آپ نے کہانی سنی اور بار بار روئے بچیوں کے صدمے سے, لیکن بالآخر فرمایا کہ تم ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہو اسلام لانے کے بعد, تم اگر اتنے گناہ بھی کرتے کہ زمین و آسمان بھر جاتے اسلام کے بعد, وہ سب ختم ہو جاتے, تو کیا ہند کا گناہ ختم نہیں ہوا. لیکن ہمارے مورخ ہیں کہ یہ ان کو معافی دینے کو تیار نہیں. اسلام معافی دے چکا, حضور معافی دے چکے, حضور ان کی بیعت قبول کر چکے, ان کی شکایات سن چکے, ان کا مطالبہ کر چکے. حضرت عمر فاروق جیسا سخت گیر آدمی بھی جب ان سے کہا گیا کہ مجھے آپ قرض دیجئے, آپ نے بیت المال کو حکم لکھ دیا کہ قرض دو انہیں. چنانچہ ان کو قرض دیا گیا اور وہ بنو مغیرہ کے علاقے میں جا کر انہوں نے کاروبار کیا اور اللہ نے کاروبار میں برکت دی اور انہوں نے اصل زر واپس کیا. اس کا معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرد ہو یا عورتیں, اسلامی حکومت میں بیت المال سے قرض لینا کوئی جرم نہیں ہے. لیکن دیکھیے انہیں کس طرح اپنے آپ کو بچایا کہ ہمارے بیٹے وہ حق بھی استعمال نہیں کریں گے جو دوسرے مسلمان کر سکتے, تاکہ ہم پر عرف نہ آئے. چنانچہ سب موسیٰ اشعری نے جب ان کو آفر کی انہوں نے نہیں سمجھا, انہوں نے کہا کہ جرم تو نہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے قرض دے دیجئے, قرض لے لیا, وہاں سے کچھ خریدا, یہاں آ کر بیچا, ظاہر بچت ہوئی, وہ رکھ لی, اصل زر واپس کر دیا. حضرت عمر فاروق کو جب پتا چلا آپ نے فوراً جواب طلبی کر لی اور ساتھ ابو موسیٰ اشعری کی بھی کہ تم نے اس لیے قرض دیا کہ میرا بیٹا, اور ان سے کہا کہ تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ میرے بیٹے میرے باپ پر عرف آئے گا. کہا بتاؤ کتنا قرض لیا تھا, بتایا انہوں نے, کہا کتنی بچت ہوئی. صاحب کچھ وصول کرنے کے بعد اصل زر بیت المال میں نفع سمیت جمع کرا دیا گیا. کہا چونکہ یہ بیت المال کے سرمایہ سے بچت ہوئی ہے, یہ تمہاری نہیں ہے, یہ بیت المال کی. تو اگر میں کہہ یہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے باقاعدہ اس بات کو ثابت کیا کہ لوگوں ہم تم سے بہتر نہیں ہیں, ہم پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں نا, تم انہوں نے چناؤ کیا ہے ہمارا, ہم اس طرح تمہاری حقوق نگہداشت کریں گے کہ دنیا دیکھے گی کہ اپنے بچوں کو پیچھے رکھیں گے تمہارے بچوں کو آگے رکھیں گے, تمہارے بچے ہمارے بچے ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے کسی بچے نے شکایت کی ہے تو عمر نے بالکل اس طرح تلافی کی ہے کہ شاید وہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں کر سکتے تھے. اور جب آپ کا آپ شدید زخمی حالت میں اللہ کی طرف جا رہے تھے, اس صحابہ نے درد مندی سے پوچھا تھا کہ عبداللہ اپنی عمر میں کس بات کی کمی ہے, وہ بیشتر غزوات میں حضور کے ساتھ شریک رہے, حضور آخر عمر تک ان پر اعتماد فرماتے رہے, اتباع سنت میں کم کم لوگ ان جیسے ہوں گے, وہ اپنے دور کے فقیہ بھی ہیں مجتہد بھی ہیں, اور کیا چاہیے, کیا چیز ہے جو ان میں نہیں ہے جو باقی صحابہ میں ہو, تو کیا ہم ان کو خلیفہ نہ بنا لیں آپ کے بعد؟ آپ نے اس بات کو روکنے کے لیے تاکہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے یہ مثال نہ بن جائے. اور میں تم اس آدمی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہو جس کو طلاق دینا بھی نہیں آتی, حالانکہ بہت پہلے ایک دفعہ غلط طریقے سے طلاق دے بیٹھے تھے, اس پر حضور نے برہمی دکھائی, ناراض ہوئے, ڈانٹا حضرت عبداللہ بن عمر کو. یہ بہت ابتدا کی بات ہے حضور کے بہت زندگی میں, اس بات کو کبھی نہیں بھولے. فرمایا جس آدمی کو طلاق دینا نہیں آتی وہ خلیفہ بنے گا؟ کہا خبردار, اس خاندان کی طرف سے میں ہی کافی ہوں اتنی بڑی ذمہ داری کی جواب دہی کے لیے, میرے خاندان میں سے کسی کا انتخاب نہ کر. اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کس طرح جمہور کی رائے کو اہمیت دیتے تھے, اور اس کی بنیاد صدیق اکبر نے رکھی تھی کہ جس طرح وہ ہر کام مشاورت سے کرتے تھے اس نے وہ اس کام کو اہمیت دیتے تھے کہ مشاورت کی, اجتماعی مشاورت کی اہمیت اس لیے ہے کہ اصل جو اللہ کے بعد امانت ان کے اقتدار کی میرے پاس ہے وہ عوام ہیں, اور ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ان کے وہ لوگ جو صحاب الرائے ہیں. یہ فرق سمجھو, اسلام جس جمہوریت کی بات کرتا ہے اس میں عوام کو اقتدار کا سرچشمہ نہیں کہتا جو مغربی ڈیموکریسی کہتی, وہ کہتا ہے اقتدار کا سرچشمہ اللہ کی ذات, وہ ہمیں قرآن و سنت سے ملے گا. یہ نہیں کہ عوام جس بات کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں اور جس بات کی مخالفت کرنا شروع کر دیں وہ ایک حقیقت بن جائے. وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے چاہے پوری دنیا کے عوام کٹھے ہو جائیں دنیا اسلام کے, اسی اقتدار کو اللہ کو زیب دیتا. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری, باقی سب آزر کے بت. ایسے ہم آئین و قانون تو وہاں سے لیں گے, ایسے نہ کسی کو آئین معطل کرنے کا حق ہے اور نہ کسی کو اپنی خواہش کے مطابق آئین دینے کا حق. آئین وہ بنے گا جس میں بنیادی طور پر رہنمائی اسلام کے حق میں ہو, ان نگاہوں سے بنے گا, ان پاکیزہ رائے سے بنے گا جو صاحب و رائے لوگ ہوں گے. اور صاحب و رائے لوگ کون ہوں گے؟ جو اسلام کو جانتے بھی ہوں, اسلام پر عمل بھی کرتے. یاد رکھو وہ آدمی صاحب و رائے نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں جو اپنے وقت کا علامہ ہو لیکن اس کا عمل اسلام کے خلاف ہو. جو نماز نہیں پڑھتا چاہے اسے نماز کے احکام پر کتابیں لکھی ہوں اس کی بات نہیں سنی جائے گی. جو آدمی حکومت کے ہاتھوں میں بکتا ہے اور ان کے مطلب کی بات کرتا ہے, وہ کوئی بات کرنے سے پہلے اللہ کے دین کی طرف نہیں دیکھتا, اللہ کی ناراضگی کو نہیں دیکھتا بلکہ حکمران کی ناراضگی کو دیکھتا, یاد رکھو وہ ہمارے کام کا نہیں ہے. میں شاید وقت آئے گا کسی وقت میں اس پر بات کروں گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں اسلامی جمہوریت کی, اس میں اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات کے پاس ہے اور یہ اللہ کے رسول کے پاس ہے, قرآن و سنت اس کے سر چشمہ ہے, اس کے بعد اجماع اور قیاس ہمارے ادلہ شریعہ میں سے ہے. ان چار چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور کسی چیز کو نہیں. اس لیے جو فیصلہ ہوگا وہ شورا کرے گی, اور شورا میں وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس علم بھی ہوگا جن کے پاس عمل بھی ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور کے بعد, حضور آپ کے بعد تو نئے نئے مسائل بھی پیدا ہوں گے, تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ فرمایا دو طرح کے لوگوں سے مشورہ کرنا، ایک فتایا صاحب تقوی، صاحب فتویٰ لوگوں سے، یعنی جو ان میں دین میں اتنی مہارت رکھتے ہوں کہ فتویٰ دے سکتے. ہر ٹٹ پنیا فتویٰ نہیں دے سکتا. اور دوسرا فرمایا صاحب تقوی لوگوں سے جو دین پر عمل کرتے. جس آدمی کی زندگی اللہ کے دین کے احکام کے مطابق نہیں گزرتی، یاد رکھو وہ دین کے مزاج سے آشنا کبھی نہیں ہو سکتا. اس کا ایک مزاج ہے اس دین کا. اسی کے دین کی سمجھ کے لیے بعض دفعہ اللہ کی طرف سے الہام بھی ہوتا ہے دلوں میں. ابن تیمیہ جیسا آدمی، جن کے بارے میں ابوالکلام کی صحیح رائے معلوم ہوتی ہے، انہوں نے کئی بڑے بڑے لوگوں کی اس زمانے کی علماء کی رائے لکھی کہ وہ اپنے دور کے 500 سال میں گزرے ہوئے علماء میں سب سے بڑا تھا، اپنے دور کا سب سے بڑا عالم. لیکن ان کا بھی حال یہ تھا کہ اللہ نے ان کو اس قدر عارضی دے رکھی تھی. وہ کہتے ہیں جب کبھی میں اسلامی علوم پر غور و فکر کرتا ہوں، میں کہیں رک جاتا ہوں اور کوئی بات میں سمجھ میں نہیں آتی، تو میں عام طور پر کوئی ایسی مسجد تلاش کرتا ہوں جس کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہو. عام طور پر قبرستانوں میں جو مسجد بعض لوگ بنا دیتے ہیں، اور وہاں 5 وقت اذان بھی نہیں ہوتی، کوئی صفائی نہیں کرتا. کہا میں ایسی بے آباد مسجد کو تلاش کرتا ہوں اور وہاں جا کر میں جھاڑو دیتا ہوں. جب میں پوری طرح اس کے غبار میں لت پت ہو جاتا ہوں نا، پھر میں لیٹ جاتا ہوں اللہ کے سامنے اور دونوں کے رخسار اور ملتا ہوں زمین پر اور رو رو کے اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میری عقل میرا علم انتہا تک پہنچ گیا، بے بس ہو گیا، اب میں تجھ سے عارضی سے عرض کرتا ہوں کہ میری رہنمائی فرما. یہ وہ لوگ ہیں جو اس امت کی رہنمائی کا فرض انجام دیتے ہیں. یہ اکڑ پکڑ کرنے والے لوگ جو اپنے بارے میں سمجھے کہ میں تو یہ کہتا ہوں، میں تو وہ کہتا ہوں، جہاں میں آ گئی اور قرآن و سنت کا حوالہ نکل گیا. یاد رکھو اپنے وقت کا شیطان تو ہو سکتا ہے، وہ اپنے وقت کا عالم نہیں ہو سکتا. یہ پہچان کرو ان لوگوں میں. ہماری یہاں تو امام بخاری کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غار من بغداد میں شاید گئے، 100 سوال ان سے کیے گئے، انہیں بیشتر سوالوں کے جواب میں کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. یعنی اس قدر اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے اس بات کو کہ میں، میرے بارے میں لوگ نہ جانے کیا سمجھتے ہیں. جب میں بات بات میں جواب دوں گا کہ میں نہیں جانتا، تو یہ میرے علم کے بارے میں کیا اندازہ کریں گے، میری کیا عزت رہے گی. چونکہ انہیں احساس تھا اس بات کا کہ اللہ کے دین کے بارے میں کوئی کمزور بات نہیں کہی جا سکتی، ایسی وہ اپنی ذات کو ذبح کروا لیتے تھے لیکن اللہ کے دین کو ذبح نہیں کرتے تھے. تو بات دوسری طرف نکلتی جا رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر نے سب سے پہلا احسان کیا ہم پر، کہ یہ تصور دیا کہ لوگوں انتخاب کے بعد کوئی آدمی برسے اقتدار نہیں آ سکتا، اور وہ کبھی اس خلف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اسے کہ میں تم سے بہتر ہوں. بہتر اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، یا پھر اللہ نے اجتماعیت پر، جماعت پر اپنا ہاتھ رکھا ہے. اسے جو بات شورا سے سامنے آئے گی مشورے سے، اس میں خیر ہوگا. دوسری بات جو انہیں فرمائی وہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. فرمایا لوگوں، میں تمہارا امیر بنایا گیا، لیکن جس طرح تم اللہ اور رسول کے احکام کے پابند ہو، میں تم سے بڑھ کر پابند ہوں، اور شاید مجھ پر پابندی دگنی ہے کہ تم تو صرف اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کرو گے نا، میں پابندی کروں گا بھی، کرواؤں گا بھی. تم تو نمازیں پڑھو گے، میں پڑھواؤں گا بھی. تم تو زکاتیں دو گے، میں زکاتیں وصول بھی کروں گا. تمہیں تو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سمجھنا چاہیے، میں نافرمانوں کا سر توڑوں گا، میں کسی کو اس کا حق نہیں دوں گا. اسے کہا کہ میں اللہ اور رسول کی فرما برداری کروں گا، اور جب تک میں فرما برداری کروں اور اللہ اور رسول کے احکام کی طرف تمہیں بلاؤں، تمہیں دعوت دوں کہ لوگوں خدا اور رسول کے احکام کی پیروی کرو، تو میں یہ کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں ختم کرو انہیں. کہا جب تک میں یہ کام کرتا رہوں تو تم میری اطاعت کرنا, جب تک میں یہ کام کروں کیا اللہ اور رسول کی اطاعت کروں تو تم پر میری اطاعت لازم ہے, اور جب میں اللہ اور رسول کی اطاعت چھوڑ دوں پھر یاد رکھو میری اطاعت تم پہ لازم نہیں. اس کا صاف مطلب کیا تھا کہ مجھے اس وقت معذور کر دینا, کیونکہ تم نے تو مجھے جو اپنا امیر بنایا ہے نا, تو اس لیے تو نہیں فرمایا کہ میں شیطان کے راستے پر چلوں. تم نے مجھے اپنا بڑا چنا ہے تو اس لیے چنا ہے کہ تم مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ تم اللہ اور رسول کے راستے پر سب سے چلنے والے بہتر آدمی ہو, اور تم اس ملک میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دو گے, اور اگر میں ذمہ داری نہ نبھاؤں تو پھر مجھے کیا حق ہے کہ میں اتنی بڑی مسند پر فائز رہوں. کہا تو مجھے معذور کر دینا. اور صدیق اکبر کا خیر احترام بہت زیادہ تھا, ان کی ذات میں جامعیت بھی بہت تھی, ایسی ان کے زمانے کا تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا. لیکن عمر فاروق کے زمانے میں جو کہ امت بہت پھیل گئی, کئی ملک ان کے خلافت میں آ گئے, ایسے وہ لوگوں کی تربیت کے لیے بعض دفعے ایسے مواقع خود پیدا کرتے تھے کہ لوگوں کی تربیت ہو سکے اور غلط فہمیاں نکل سکے. آپ نے ایک دن اچانک برسر ممبر لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں اگر میں اللہ اور رسول کے خلاف تمہیں حکم دوں تو تم کیا کرو گے, کیا کرو گے؟ یہ انہیں سے پوچھا جا سکتا تھا. اگر ہم سے پوچھا جاتا تو ہمارے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا, بلکہ ہم میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے جو آگے بڑھ کر کہتے جناب ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور کیا کریں گے. جب امتیں مرنے لگتی ہیں نا ان کا یہی انجام ہوتا. روح جب ٹوٹنے کے قریب تھا تو آپ نے شاید خیال کیا یا نہیں کیا کہ کن چیزوں نے اسے توڑا ہے. جو بھی چیزیں ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب ایک دفعہ خروشیف اپنے سابق گزرنے والے لوگوں کے خلاف بول رہا تھا, سٹالن اور لینن کے خلاف, تو کسی نے چٹ بھیجی کہ جناب جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے اور ملک آئین کے خلاف کر رہے تھے, کارل مارکس کی تھیوری کو فنا کر رہے تھے, آپ اس وقت کہاں تھے؟ اب جو آپ خلاف بول رہے ہیں اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ تو خروشچیف نے وہ چٹ لہرائی مجمع عام میں, کیونکہ پارٹی کو خطاب کر رہا تھا. انہوں نے کہا یہ شخص جن صاحب نے مجھے لکھا ہے وہ ذرا کھڑے ہو جائے تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں. اب کسی کی مت ماری گئی تھی وہ کھڑا ہوتا, یا اس کی شامت آئی تھی, کوئی نہیں کھڑا ہوا. خروشچیف کہنے لگا جو تم اس وقت کر رہے ہو میں بھی یہی کرتا تھا, وہ بھی یہی کرتا تھا, اس وقت وہ لوگ بھی یہی کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مملکت ٹوٹ گئی. جس میں خوش آمدیوں کی اکثریت ہو جاتی ہے نا, اور سوچنے والے لیڈ کرنے والے چند آدمی اپنی من مرضی کرنے لگتے ہیں. یاد رکھو اس امت کی عمر کبھی دراز نہیں ہوتی. اسی لیے عمر فاروق اس بات کو روکنا چاہتے تھے کہ کہیں اس امت میں یہ خرابی نہ پیدا ہو, اور جو آج ہم میں پیدا ہو چکی ہے. تو عمر فاروق نے جب پوچھا کہ لوگوں اگر میں تمہیں اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف احکام دوں اور اپنی ذات کو سامنے رکھوں تو ظاہر ہے کہ ابھی حضور کے تربیت یافتہ لوگ موجود تھے, بلکہ میں کہوں گا ان خرافات کی تربیت یافتہ لوگ تھے. ان میں سے ایک آدمی اٹھا, انہوں نے تلوار بے نیام کی, اپنے نیام سے نکالی, فضا میں لہراتے ہوئے کہا کہ عمر جب تم اپنی ذات کی طرف ہمیں بلاؤ گے نا, اللہ اور رسول کے خلاف حکم دو گے, تو اللہ کی قسم ہے اس تلوار کی نوک سے تیرا دماغ سیدھا کر دوں. چنانچہ اس نے اپنی بات کو دو تین دفعے دہرایا. صحابہ کو بلکہ ناگواری ہوئی, ان میں سے بعض نے کہا کہ بس بہت ہو گئی بات, اب بس بھی کرو, تم نے اپنا فرض انجام دے دیا. لیکن عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں, اسے کہنے دو, یہ نہیں کہیں گے تو بے مصرف ہوں گے, اور ہم نہیں سنیں گے تو بے مصرف ہوں گے. ہمارا فرض ہے کہ ہم سنیں, اور ان کا فرض ہے کہ کہیں. جس میں دماغ سیدھے کرنے والے اٹھ جائیں نا, اس میں دماغ پھر ٹیڑے ہو جایا کرتے. اور یہ بیج بویا ہوا صدیق اکبر کا تھا کہ لوگوں میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جب میں تمہیں جب تک تمہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرف بلاؤں تو تم پر میری اطاعت لازم ہے, اور جب ان سے ہٹ کر اپنی ذات کی طرف پھر مجھے معذور کر دینا. رستم نے پوچھا تھا صرف ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور معاذ بن جبل سے بھی کہ کیا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوتا, کیا تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, تم جو کہتے ہو کہ تم اوپر چڑھ کے بیٹھے ہو اور سامنے غلاموں کی طرح لوگوں کو کھڑا کر رکھا ہے, تو کیا تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, وہ نہیں بیٹھتا اس طرح. انہوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تمہارا کام کیسے چلتا, کہا ہمارا ایک امیر ہوتا, اس کے ہم اطاعت کرتے, اس کو اطاعت کرانے کا حق ہے لیکن مشروط حق, ہم اس وقت تک اس کی اطاعت کرتے ہیں جب تک وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے, اور اگر اللہ اور رسول کے حکام کو وہ توڑنے لگے, وہ زنا کرے خدا نہ کرے تو ہم اس کو سنگسار کر دیں, وہ چوری کرے تو ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں, وہ اگر اللہ اور رسول کے حکام پہ عمل کرے ہم اس کو معذور کر ڈالیں, وہ ہم سے بہتر نہیں ہوتا ہمارے ساتھ چٹائی پر بیٹھتا. بتائیے ایسی امت کو, رستم بھی کہتا تھا اس امت کو کون شکست دے سکتا. انہوں نے کہا تم میں سے کوئی بہتر بھی ہے اس امت میں؟ انہوں نے کہا خدا کرے کہ میں سب سے برا نہ ہوں. کہا سب اچھے ہیں مجھ سے. کہا تم یہ کیا کہہ رہے, میں تو میں سب سے چھوٹا آدمی ہوں, ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں, سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صدیق اکبر نے جن بنیادوں کو فراہم کیا تھا وہ اصل چیزیں کیا تھی. ایک اور چیز انہوں نے فرمائی, فرمایا لوگوں میرا کام یہ ہے, میری یہ ذمہ داری ہے کہ تمہیں اللہ اور رسول کے راستے پر چلاؤں اور تم میں سے کمزور آدمی کا حق دلواؤں. جب تک کمزور سے کمزور آدمی کا حق نہیں مل جاتا, وہ میرے نزدیک اس ملک کا سب سے طاقتور آدمی, میں اس کا حق دلوا کے رہوں. اور جو حق چھینتا ہے کسی کا, چاہے وہ کتنا بڑا طاقتور ہو, کہا میرے نزدیک وہ اس ملک کا سب سے کمزور آدمی ہے, میں اسے حق لے کے رہوں, یہ میرا فرض ہے. یعنی دو فرض ہیں میرے, کہ اللہ کے دین کو مغلوب نہ ہونے دوں اور تمہارے حقوق کو پامال نہ ہونے دوں. تمہارا جو حق بھی پامال ہوگا اس کی ذمہ داری ہم پر رہے گا اس کو بحال کریں. آپ اس طرح کے واقعات بے شمار سن چکے ہیں کہ جب حد کے موقع پر اس عمر فاروق سے شکایت کی ایک لڑکے نے, ایک نوجوان لڑکا تھا اور وہ مصر سے آیا, انہیں کہا کہ میں قبطی خاندان سے تعلق رکھتا جو فرعون کا خاندان تھا, ہم مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کر لیا, ہم الحمدللہ مسلمان ہو گئے, وہاں عرب جا کر آباد ہو گئے, ہمارے بھائی ہیں. لیکن نہ جانے کیا ہوا گورنر کے بیٹے کو, حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو, اس نے مجھے 10 کوڑے مارے, اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم عرب کے اشراف ہیں اور ہم اشراف کے بیٹے ہیں, کہ ہم بڑے لوگ ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہاں موجود ہے وہ آدمی, عمر بن عاص موجود ہے, ان کا بیٹا بھی موجود, اس کو اپنے پاس بلایا. حضرت عمر بن عاص گورنر ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے, فاتح مصر ہے, کوئی معمولی آدمی نہیں, اور عرب کا دماغ سمجھ جاتے ہیں. جن 3 آدمیوں کو نہایت مدبر کہا گیا ان میں 1 آدمی ہے. ان کو بلا کے پوچھا ان کے صاحبزادے کو کہ تم نے مارا اس لڑکے کو؟ انہیں کہا جی ہاں مارا, اس سے غلطی تو ہو گئی لیکن صحابی کا بیٹا تھا, جھوٹ تو نہیں بولتا تھا. انہیں کہا جی ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے مارا اسے. اس لڑکے سے کہو کہ کہا کہ یہ لو میرا درہ, جتنے زور سے تم نے تمہیں اس استرے مارا تھا اسی قوت کے ساتھ تم بھی اس کو پیٹو. چنانچہ اپنے سامنے اس کو پٹوایا, 10 کوڑے لگوائے اسے. اس کے بعد فرمایا کہ 1-2 کوڑے اس کے باپ کے سر پر بھی لگا جو گورنر ہے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین, جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی میں نے اس کا بدلہ لے لیا, یہ تو ہمارے نہایت محترم گورنر ہے, میں ان کے ساتھ یہ گستاخی کیسے کر سکتا. فرمایا تم نہ چاہو تو اور بات ہے, ورنہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے سر پر بھی ماروں. اس نے اس کے دماغ میں یہ خناز کیوں آنے دیا کہ وہ اشراف کا بیٹا ہے, اس نے کیوں تربیت اس کی اچھی نہیں کی. اب اس کے بعد حضرت عمر بن عاص سے برہم ہو کے فرمایا کہ عمر, ان لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا, تم نے کب سے ان کو گناہ بنا دیا؟ یعنی اندازہ کریں کس طرح ایک ایک آدمی کی حفاظت کی جا رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ اور رسول کے حقوق کی حفاظت بھی ہو رہی ہے. وہ بھی جاؤں گی یہ واقعہ چھڑا تو ساتھ اس کا بھی ذکر کروں. حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا. انہیں لکھا جی سخت گرمیوں کا موسم آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس موسم میں عام طور پر دریائے نیل خشک ہو جایا کرتا, اور ہمارے کھیتوں کو شدید ضرورت ہے آب جاری کی, اور آپ جانتے ہیں کہ مصر جو زرعی ملک ہے, یہاں بارشیں نہ ہوں دریائے نیل خشک ہو جائے, یہ تو گویا جان ہے ان کی, ریڑھ کی ہڈی ہے ان کی, لیکن زراعت بالکل تباہ ہو کے رہ جائے گی اور ملک بھوکو مر جائے گا. اور ان میں ایک بری رسم یہ ہے کہ جب یہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے تو یہ عام طور پر ایک نوخیز لڑکی کو, دوشیزہ کو, اپنے میں سے جس کو خوبصورت سمجھتے ہیں اس کو چنتے ہیں, اور وہ بھی شاید اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتی ہے اسے, اس کے ماں باپ بھی اس کو بڑی خدمت سمجھتے ہیں. اس لڑکی کو دریائے نیل کے درمیان جلے لے جا کر ذبح کر دیا جاتا ہے, اور جب تک اس کا خون دریائے نیل کو نہیں دیا جاتا تو دریائے نیل چونکہ ان کا دیوتا ہے یہ سمجھتے ہیں وہ خوش نہیں ہوتا اور وہ ان کو پانی نہیں دیتا. اب دیکھو اگر ان مسلمانوں کے جانے کے بعد بھی وہاں یہ شرک ہوتا اللہ کا حق کہاں رہتا؟ اگر قبطی کے بیٹے کا حق پامال ہونے سے بچانا ضروری تھا تو اللہ کی توحید کو بچانا تو پہلے ضروری تھا. اس لیے صاحبوں نے خط لکھا صبر کو کہ میں کیا کروں, وہ دن قریب آ رہا اور مصری مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. آپ نے ایک تو حضرت عمر کو خط لکھا, کہا سب مسلمانوں سے کہو اللہ سے دعائیں مانگے, پانی اس کے ہاتھ میں ہے دریائے نیل کے ہاتھ میں نہیں, ہر قوت کا مالک وہ. اور دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام, اور لکھا کہ میں عمر اللہ کا ایک ادنا غلام ہوں لیکن مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا گیا, میں تمہیں اللہ کا غلام اور مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ چونکہ ان ملکوں کا بانی میں ہوں تو تم میرے ماتحت بھی ہو اللہ کے بعد, تو میں حکم دیتا ہوں کہ اگر تم اللہ کے حکم سے بہہ رہے تھے آج تک اور خلق خدا کو اس کے حکم کے تحت تم پانی دیتے تھے تو میں اس کا ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے تم سے پانی کا مطالبہ کرتا ہوں اور تمہیں بہنا شروع کر دینا چاہیے, اور اگر تم اپنی مرضی سے بہتے تھے تو ہمیں تمہارے پانی کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ خود بارش برسا دے گا, تم بند رکھو اپنا پانی. اور حضرت عمر کو لکھا کہ میرا یہ خط جا کر دریائے نیل کی ریت میں دفن کر دو اور پھر دیکھو اللہ کی جانب سے کیا ہوتا ہے. دفن کرنے والے ابھی تو اس کے کناروں تک نہیں پہنچے تھے کہ دیکھا کہ دریا کا پانی موجے اٹھاتا ہوا بہتا چلا آ رہا. یہ میں نے ایک جھلک دکھائی ہے ان صحابہ کی, اپنے خلافا کی, کہ اصل چیز جس کے محافظ تھے وہ لوگ اور جن بنیادوں کو انہیں اجالا اور اچھالا ہے وہ کیا چیزیں تھیں, اور شاید وہی ہم سے روٹتی جا رہی, کہیں ہم ان سے محروم تو نہیں ہوتے جا رہے. کچھ سوچو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اصل ہماری بنیادیں یا اصل ہماری شناختیں تھیں وہی ہم سے نکل جائیں. باقی نہیں یہ بات کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کے لیے واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واویلا ان باتوں کا کرو جن کی بنیادوں پر ہماری شناخت قائم تھی. گھر میں کیا تھا جو تیرا غم اسے ویراں کرتا, وہ جو ایک رکھتے تھے حسرت تعمیر, سو ہے وہ حسرت تعمیر زندہ رہنی چاہیے. اگر ہمارے اندر تعمیر کا جذبہ باقی رہا تو کوئی نہ کوئی راستہ بھی بنا لے گا. میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جذبے کو تلاش کرو کہیں, وہ بڑھتا جا رہا ہے. مسلمانوں کی شناخت بڑھتی جا رہی ہے, ان کی بنیادیں ڈھاتی جا رہی ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو ہمیں اس سے بالکل تہی دامن کر دینا چاہتے ہیں. اللہ کرے یہ میری باتیں ٹھکانے لگے اور دلوں میں اترے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.